അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മുഹമ്മദിൽ അമീൻ വഔസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖ്വാതീനു ഹസ്രാത്ത്, ഹം മീസാൻ ഹിസ്സ ദുവം മേ നവേ ബാബ് കാ മുതാലാ കർ റഹേ ഹൈ. യേ റുസൂമു ആദാബ് കാ ബാബ് ഹൈ. ഇസ്മേ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پہلی چیز جو آداب کے طور پر مقرر کی گئی ہے وہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے. اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. دوسری چیز کیا ہے؟ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب. انسان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو لازماً یا کوئی عمل کرتے ہیں یا زبان سے کچھ الفاظ کہتے ہیں. یہ آپ کو دنیا کی ہر تہذیب میں ملے گا. اسی سے آپ تمہید میں جو گفتگو میں نے کی تھی یا اس باب کی جو تمہید لکھی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی تہذیب نفس کے مظاہر میں یہ چیز ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. یہ تو انسان کے اندرونی دائیات چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. اب ظاہر ہے کہ کیا ہوگا، ہر تہذیب اپنے لحاظ سے کچھ الفاظ مقرر کر دے. یہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، عربی زبان میں بھی اس طرح کی تعبیریں موجود ہیں اور وہ اختیار کی جاتی تھی، لوگ بولتے بھی تھے دنیا کی ہر زبان میں. نمستے، جی آیا نو، خوش آمدید، بہت سے ایسے کلمات ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر بولتے ہیں، یا کوئی ہمارے ہاں آیا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہوئے بولتے ہیں. اسی طرح یہ کہ ہم اٹھ کے ملیں گے، ہم معانقہ کریں گے، ہم مصافحہ کریں گے، تو یہ اعمال ہیں. ان چیزوں کی حیثیت بھی رسوم و آداب کی سی ہے. تو ہمارے دین میں ملاقات کے موقع پر جو الفاظ بولنا مقرر کر دیے گئے ہیں وہ السلام علیکم اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ہے. یعنی یہ چیز انبیاء علیہ السلام کے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے. فرشتے جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو وہاں بھی یہی پاکیزہ کلمات ہیں جن کا تبادلہ ہوا ہے. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی، عربوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی. یعنی دوسرے الفاظ بھی تھے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ خود ہمارے ہاں ہندوستان میں جب دلی اور لکھنؤ کی تہذیب وجود میں آئی تو السلام علیکم کے بجائے کچھ اور الفاظ رائج ہو گئے، تسلیمات، آداب، ایک خاص طریقے سے جھکنا. اور یہ علماء کے ہاں بھی تھا. یعنی شاہ ولی اللہ کے گھرانے میں بڑی مشکل سے لوگوں کو اس پر آبادہ کیا گیا کہ وہ السلام علیکم کہا کریں. ہر جگہ دوسری چیزیں رائج ہو گئی تھی، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ ان کے دین میں جو چیز مقرر کی گئی ہے وہ السلام علیکم ہے. یہ دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو الفاظ مقرر کیے گئے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کے الفاظ ہیں، آپ پر سلامتی ہو. دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سلامتی. یعنی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. باقی تمام ضرورتیں اس کے تحت ہیں. یہ سلامتی ہے جس کے لیے ہم کھاتے ہیں، سلامتی ہے جس کے لیے پیتے ہیں، یہ سلامتی ہے جس کے لیے گھروں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سلامتی ہے جس کے لیے ریاست کا نظم بناتے ہیں. امن یہ سلامتی، یعنی میں موجود رہوں، میری زندگی کی حفاظت ہوتی رہے، میری آبرو کی حفاظت ہوتی رہے، مجھے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، میں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں کسی بدامنی کا شکار نہ ہو جاؤں. یہی وہ چیز ہے جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی کے لیے یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے. یہ دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا ہے. اب دنیا میں سلامتی کے یہ پہلو تو ہر انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اصلاً آخرت میں سلامتی چاہیے. یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان بچ جائے، اللہ کی گرفت سے انسان بچ جائے. تو دین میں یہ چیز ہدف اور نصب العین کی حیثیت رکھتی ہے. ہم سب اس کی جدوجہد کرتے ہیں. جیسے ہی دین کی حقیقتوں کا اعتراف کر لیتے ہیں تو ہماری جدوجہد کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی سرخوری حاصل ہو جائے، آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، وہاں ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، وہ اصل زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے. تو آپ جنت میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ وہاں سلامتی اور تحیت کے کلمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا ہے جو مسلمان ملاقات کے موقع پر ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. پہل کرنے والا اس مقصد کے لیے السلام علیکم، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی بھی زبان میں ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ عربی زبان میں مقرر کر دیے گئے ہیں. بہت سادہ سا کلمہ ہے، جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو یاد کر لیتا ہے. ان کو عربی زبانی میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک عالمگیر برادری ہے، یعنی کسی ایک علاقے یا کسی ایک قبیلے کا دین نہیں ہے، ساری دنیا کو اس کی دعوت پہنچنی ہے. تو میل ملاقات کے الفاظ گویا ایک بڑی غیر معمولی شناخت بن جاتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے جس سے میں مخاطب ہوں، جو میرے ساتھ مخاطب ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی، یعنی اصل میں تو یہ ایک سنت جاری ہے، ذکر ہوا ہے. یہ تعبیر جہاں بھی میں اس کتاب میں اختیار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا اصل ماخذ تو سنت ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے. یعنی مسلمانوں سے میری مراد وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے دین پر رہے ہیں، خواہ وہ اس سے پہلے یہود ہوں، خواہ نصارہ ہوں، خواہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں. تو یہ سب کے سب جو ہیں، یہ چونکہ اس السلام علیکم کے کلمے سے واقف رہے ہیں، اسی ذریعے سے یہ کرتے رہے، تو اس کا ذکر پھر قرآن مجید میں بھی حکایتن ہو گیا، جیسے سیدنا ابراہیم کے واقعے میں ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی. یعنی ظاہر ہے کہ آپ تعلیم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، تو صرف نئی بات ہی کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ جو چیزیں روایت ابراہیمی میں موجود تھی ان کی تاکید بھی فرماتے تھے، ان کے آداب سے متعلق بھی متنبہ کرتے تھے، اور وہ چیزیں بھی سکھاتے تھے جو تفصیلات میں ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس کا ادب آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر. چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، پہل کرنی ہے نا، یعنی اب کوئی جب ملاقات ہوگی تو کہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام میں پہل کریں گے. السلام علیکم، آپ کسی مجلس میں جائیے، کہیے اور اس کے بعد بیٹھ جائیے. ہمارے ہاں اس میں اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ غلط طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ وہ پوری مجلس کو اٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، یعنی ایک ایک شخص سے مسافہ کرنا شروع کر دیں گے. کوئی مجلس اگر آراستہ ہے، لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو آپ جائیے، السلام علیکم کہیے، اور جہاں جگہ ملے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے اور پھر اس کے بعد مجلس میں شریک ہو جائیے. تو سلام کرنے یا السلام علیکم کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا. ظاہر ہے کہ یہ وہ تعبیر ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی تعلیم تربیت سے ہم کو حاصل ہوتی ہے. یہ کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں جن کو بیان کر دیا جاتا ہے. اصل میں جو چیز سنت کی حیثیت سے قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ پہلے السلام علیکم کہے اور دوسرا اس کو جواب دے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ. انسان کے وجود میں چھینک ایک عام اختلال سے نجات کا ذریعہ ہے. یعنی ویسے تو انسان کو بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی اس پر آتی ہیں، لیکن ایک عمومی اختلال جس سے ہم سب کو سابقہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے وجود کو رک جانا پڑتا ہے جب چھینک آنے کی ضرورت پیدا ہو جائے. تو یہ ایک ایسا اختلال ہے جو مجھے بھی لاحق ہوتا ہے، آپ کو بھی لاحق ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اس اختلال سے آپ نجات پاتے ہیں. یہ نجات کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے تو کبھی یہ چیز رک جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی جس طریقے سے ہم اپنی عام زندگی میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، رفع حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں، پیشاب پاخانہ، یعنی اس کا آ جانا، انسان رفع حاجت پر قادر رہے، کر سکے، کبھی ان میں رکاوٹ پڑ جائے تو اندازہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. یعنی انسان کتنا بے بس ہے، کتنا عاجز ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے کا معاملہ اس اختلال کا بھی ہے. اس اختلال سے جب نجات ہوتی ہے تو اس کے لیے انبیاء کے دین میں یہ مقرر کر دیا گیا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ یہاں اللہ کے شکر کا کلمہ ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس اختلال سے مجھے نجات حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر شکر گزاری اور اس کے جواب میں رحمت کی دعا کا یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ بندہ مومن دین کی اس حقیقت پر ہمیشہ متنبہ رہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت صرف اس کے شکر گزار بندوں ہی کے لیے خاص ہے. یعنی پورے دین کی روح ہے یہ. ہمارا ایک منم ہے، منم حقیقی، اس عالم کا پروردگار، اس کی نعمتیں ہمارا احاطہ کیے ہوئے، یہ وجود اس کا بخشا ہوا ہے، یہ سم و بسر اس کے بخشے ہوئے ہیں، یہ گفتار کی صلاحیت اس کی بخشی ہوئی ہے، یہ غور و فکر کر کے نتائج نکالنا، استنباط کرنا، تہذیب وجود میں لانا، عظیم کامیابیاں حاصل کر لینا، یہ تعمیرات کے نئے نئے نمونے دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی پروردگار کی عنایتیں ہیں. تو یہ جو عنایتیں ہیں، جب بندہ اس کے صحیح شعور کے ساتھ شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے. اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر آدمی کے اندر ہے تو پھر اس کے بعد دین آئے گا. یعنی دین کیا ہے؟ وہ اپنی اس اساس سے اٹھتا ہے، وہ دین روح جس کی خدا کا سپاس. یعنی یہ جو وہ دین ہے، اس کی اگر روح پہ آپ غور کریں تو یہ خدا کی شکر گزاری کا نام ہے. میں جب شکر گزاری اور اعتراف کے جذبے سے ہوتا ہوں تو میں بے دین نہیں ہو سکتا. یعنی اعتراف اور شکر گزاری کا جذبہ اپنے خالق کے لحاظ سے پیدا ہو گیا ہے تو اب تفصیلات ہیں، ان پر کچھ بحث ہو جائے گی، آدمی اس کو اختیار کر لے گا، لیکن یہ بنیادی چیز ہے جس سے دین پیدا ہوتا ہے. ایک شخص جب دین کے اندر آتا ہے تو وہ حقیقت میں اس اعتراف کی نفسیات میں کھڑا ہوتا ہے، تب آتا ہے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس سے ہم مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں بھی محروم ہوئے ہیں اور اجتماعی زندگی میں محروم ہوئے ہیں. حالانکہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. ہم پر کوئی احسان کرے، قومیں احسان کرتی ہیں، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، ملک اٹھتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا شعار یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی محسنوں کو گالیاں دیتے ہیں اور قومی زندگی میں. آپ اگر بہت دقت نظر سے جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ عمومی ناشکر گزاری یہ ہماری علامت بن چکی ہوئی ہے، جبکہ دین کی حقیقت شکر گزاری ہے. اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا ہے تو شکر گزاری. والدین کے معاملے میں کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید نے ان سے حسن سلوک کی تعلیم دی تو استدلال اسی چیز سے کیا، فرمایا کہ یہ جانتے ہو یہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں پالا ہے، اور ان میں ماں کے بارے میں معلوم ہے تم کو کس طرح مشقت پر مشقت اٹھا کے اس نے تمہیں جنم دیا، اور پھر اس کے بعد کس طرح کے حالات میں تمہاری پرورش کی، اور جب تم کسی قابل نہیں تھے باپ کس طریقے سے اپنی شفقتوں کے زیر سایہ تمہاری نشو نما کا اہتمام کرتا رہا. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز یاد دلائی ہے، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا. تو شکر گزاری اور سپاس یہ دین کی حقیقت ہے. اب اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو انسان کی پوری زندگی میں جاری رہنا چاہیے. اس کا بہت غیر معمولی طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ عام اختلال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس اختلال سے آپ کو نجات ہوئی، یعنی ایک بڑی نعمت حاصل ہوئی، تو آپ اس موقع پر کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے. اور پروردگار کے شکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی رحمت، اس کی عنایت. تو جواب دینے والا کہتا ہے یرحمک اللہ. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا نفخ روح کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولین بیداری سے ہوئی. بعض روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے. کوئی معنی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، قرین قیاس ہے، کوئی چیز اس میں عقل کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پہلی بیداری عطا فرمائی یعنی تخلیق کے بعد، تو یہ کیفیت تھی جو پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد گویا وہ جاگ پڑے، زندگی کی ابتدا ہو گئی. تو اس موقع پر تعلیم دی گئی کہ الحمدللہ کہو اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا نفخ روح کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولین بیداری سے ہوئی. عربی زبان میں اس عمل کے لیے تشمید کا لفظ دلیل ہے کہ یہ ایک قدیم سنت ہے، یعنی یہ بات کہ مجھے چھینک آئے گی تو میں الحمدللہ کہوں گا اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے گا، یہ جو پورا کا پورا عمل ہے اس کے لیے عربی زبان میں پہلے سے ایک لفظ رائج تھا تشمید کا. یہ لفظ بتا رہا ہے کیونکہ زبان میں الفاظ نہیں وجود میں آتے جب تک کوئی چیز یا کوئی تصور نہیں ہوگا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے سے جاری تھا، باقاعدہ ایک تعبیر وجود میں آ چکی تھی اس کے لیے. عربی زبان میں اس عمل کے لیے تشمید کا لفظ دلیل ہے کہ یہ ایک قدیم سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اسی طرح برقرار رکھا ہے. آپ کا ارشاد ہے، اذا اتسا احدکم فلیکن الحمدللہ ولیکن له اخوه صاحبه یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیکن یهدیکم اللہ ویصلح بالکم. تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کا بھائی یا ساتھی سنے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. پھر جب وہ یرحمک اللہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست رکھے. یعنی یہ مکالمہ ہے، اس میں تین کلمات رسالت مآب رسم میں سکھا دیے. اصل سنت جو پہلے سے جاری ہے وہ تو وہی ہے، یہ گویا حضور نے مزید اس میں تعلیم دی، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم بھی ایک توزیع نوعیت کی ہے، اصل سنت وہی رہے گی کہ الحمدللہ یرحمک اللہ. یہ جو میں نے ایک دو جگہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید ایک حکم دے دیتا ہے، آپ قرآن میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بعد ایک توزیع بات ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ ایسا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو بہتر بنا دیتا ہے، زیادہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرتے ہیں تو اس سے مقصود اس سنت میں کوئی تبدیلی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھیے کہ اس کی تزئین ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ بہتر کر دیا جاتا ہے، اس کی صورت میں کچھ ایسا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ اس کو زیادہ خوبصورت انداز میں دیکھتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے، اگر آپ کا ذوق ہو اور آپ عمومی طور پر نگاہ رکھیں گے تو یہ فرق معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز اصلاً جاری ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کی تزئین کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں روایت میں بھی آ جائیں گی، اس طرح کی چیزیں کوئی فقیہ بھی آپ کو بعض اوقات بتا دے گا. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں وہ چونکہ ایک ہی نوعیت کی ہیں تو ان کو ایک ہی جگہ میں نے بیان کر دیا ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں چیز. وہ کیا ہے؟ مونچھے پست رکھنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، یعنی مونچھے آپ کو کم رکھنی ہے. پست رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل مونڈ دیں، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ منہ میں پڑے، یا جس طرح کے آگے میں عرض کروں گا کہ جس کے نتیجے میں تکبر کی ایک صورت پیدا ہو جائے. مونچھے پست رکھنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا. یہ پانچوں چیزیں آداب کے قبیل سے ہیں. دین میں کیوں مقرر کی گئیں؟ ظاہر ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. دونوں پہلو ہوں گے، یا کسی غلاظت کو دور کیا جائے گا، تزکیہ کا سلبی پہلو ہے، یا کسی اچھائی کو، پاکیزگی کو نشو نما دی جائے گی. یہ دو چیزیں ہوں گی. یہ پانچوں چیزیں آداب کے قبیل سے ہیں. بڑی بڑی مونچھیں انسان کی حیات میں ایک نوعیت کا متکبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں. قرآن مجید میں دیکھیے کہ جب تکبر سے متعلق ہدایت دی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل کو، جب ہم نے اخلاقیات میں موضوع بنایا، تو وہاں یہ دیکھا ہوگا کہ چال کو اللہ تعالی نے بنیاد بنا لی ہے، یعنی متکبرانہ چال نہ چلو، کیونکہ انسان کے تکبر کا اظہار جن صورتوں میں ہوتا ہے وہاں سے گویا اس کو روکا جا رہا ہے. تو یہ بڑی بڑی مونچھیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ رکھتے ہیں، تو بعض اوقات بذاقتا، بعض اوقات لباس کی ایک خاص حیت، بعض اوقات چلنے کا ایک خاص طریقہ، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. ایسی تمام چیزیں، تکبر چونکہ سب سے بڑی برائی ہے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان اگر مستکبر ہے تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن مستکبرین خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی جنت کا دروازہ جن لوگوں کے لیے آخری درجے میں بند کر دیا گیا ہے وہ مستکبرین ہیں. تو اس وجہ سے تکبر جن صورتوں میں بھی ظاہر ہوگا ان سے روکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی روکا اور اللہ کے پیغمبر نے بھی روکا. یہ جو سنت قائم کی گئی ہے اس میں بھی یہی چیز ملحوظ ہے کہ آپ کی مونچھیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کی وضاحت کو متکبرانہ نہ بنا دیں. بڑی بڑی مونچھیں انسان کی حیات میں ایک نوعیت کا متکبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں، پھر کھانے اور پینے کی اشیاء منہ میں ڈالتے ہوئے ان سے آلودہ بھی ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پاکیزگی کا ظاہری پہلو ہے کہ چیزیں جب آپ کھا یا پی رہے ہیں تو آلودہ ہو جائیں گی مونچھیں. تو اس وجہ سے صفائی اور تطہیر، تزکیے کا ایک پہلو یہ ہے. آپ کے باطن میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ تکبر ہے، اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. تو خواہ ظاہری نجاست ہو خواہ باطنی نجاست ہو، ان سب سے نجات حاصل کرنی ہے، یہی تزکیہ ہے. پھر کھانے اور پینے کی اشیاء منہ میں ڈالتے ہوئے ان سے آلودہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جن کا لحاظ کر کے یہ سنت قائم کر دی گئی کہ مونچھیں پست رکھی جائیں گی. بڑے ہوئے ناخن، میل کچیل کو اپنے اندر سمیٹنے کے علاوہ درندوں کے ساتھ مشابہت کا تاثر نمایاں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا روایت میں، کچھلی والے درندے، چنگال والے پرندے، تو عام طور پر درندوں کے ہاں اسی طریقے سے پنجوں پہ ناخن ہوتے ہیں. تو اس چیز کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے. چنانچہ بڑے ہوئے ناخن دونوں پہلوؤں سے، یعنی درندگی اگر ہے تو یہ بھی وہ نجاست ہے جس کو انسان نے دور کرنا ہے، بہیمیت کو کمزور کرنا ہے، اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں کو کمزور کرنا. اور انسانیت جب آئے گی تو ملائمت آئے گی، نرم خوئی آئے گی، محبت آئے گی، شفقت آئے گی. اور جب حیوانیت کا غلبہ ہوگا تو ظلم، عدوان اور زیادتی، یہ چیزیں وجود پذیر ہوں گی. تو تزکیے کا ایک پہلو یہ ہے کہ بہیمیت کے یا حیوانیت کے تقاضوں کو کمزور کیا جائے اور انسانیت کو ظہور بخشا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے اوپر. تو بڑے ہوئے ناخن اپنے اندر میل کچال بھی لے لیتے ہیں، یہ چیز بھی تقاضا کرتی ہے کہ تطہیر ہو، تزکیہ ہو، اور یہ چیز درندوں سے ایک طرح کی مشابہت پیدا کر دیتی ہے. اس وجہ سے ہمارے دین میں یہ سنت قائم کر دی گئی کہ آپ ناخن نہیں بڑھنے دیں گے، کاٹ دیں گے ان کو. چنانچہ ہدایت کی گئی کہ مونچھیں پست ہوں اور بڑے ہوئے ناخن کاٹ دیے جائیں. باقی سب چیزیں بدن کی طہارت کے لیے ضروری ہیں. یعنی وہ چونکہ بالکل واضح ہے کہ جو ظاہری طہارت ہے اسی کے لیے لازم کی گئی ہے. آپ زیر ناف کے بال مونڈیں گے، طہارت مقصود ہے، پاکیزگی رہے، کوئی غلاظت وہاں جمع نہ ہو. بغل کے بال صاف کریں گے، پسینہ آتا ہے اس میں، اور اگر بال بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہوگا، آپ کے لیے بھی. بڑے ہوئے ناخن کاٹنے کا ہم ذکر کر چکے. لڑکوں کے ختنے کی نوعیت یہی ہے کہ اگر وہ گوشت رہے گا تو وہ غلاظت اپنے اندر کسی نہ کسی جگہ جمع کر لے گا، اور ظاہر ہے کہ رفع حاجت کا ایک ذریعہ ہے. تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ پاک صاف رہے. باقی سب چیزیں بدن کی طہارت کے لیے ضروری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس قدر اہتمام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس قدر اہتمام تھا کہ ان میں سے بعض کے لیے آپ نے وقت کی تحدید فرمائی ہے. یعنی یہ چیزیں تو پہلے سے عربوں کے ہاں موجود تھیں، میں نے نیچے حوالے دے دیے ہیں. اگر آپ عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یہ جو جواد علی، ڈاکٹر جواد علی کتاب ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، کئی جلدوں میں ہے. لیکن یہ کہ وہ کوئی ان کے لیے ایسی چیز نہیں ہے کہ ان پہ الہام ہوئی ہے، اس سے پہلے یہی مواد بے شمار کتابوں میں بکھرا ہوا تھا. تو ایک بالکل انسائیکلوپیڈیائی نوعیت کا کام کر کے انہوں نے اس کو ہمارے لیے مرتب کر دیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کی سب چیزیں عربوں کے ہاں پہلے سے رائج تھیں، دین ابراہیمی کی ایک روایت کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس قدر اہتمام تھا کہ ان میں سے بعض کے لیے آپ نے وقت کی تحدید فرمائی ہے. سیدنا انس کی روایت ہے، وقتل نا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نطف لبت و حلق العنا اللہ نطر کا اکثر من اربعین اللیلہ. ہمارے لیے مونچھیں اور ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف کے بال موڑنے کا وقت مقرر کیا گیا کہ ان پر 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے جس کے بعد یہ چیزیں لازمن کاٹ دینی چاہیے، صاف کر دینی چاہیے. زمانہ بعثت سے پہلے بھی عرب بالعموم ان پر عمل پیرا تھے، یعنی ان کے ہاں یہ عام روایت تھی، ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے. یہ چیزیں ان کے ہاں اسی طرح موجود تھی جیسے مثال کے طور پر آپ یہود کے ہاں دیکھیں گے. یہ سنن فطرت ہیں جنہیں انبیاء علیہ السلام نے تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر دین کا لازمی جز بنا دیا. یعنی یہ چونکہ بڑی اہم چیزیں تھیں، انسان کے عمومی فطری تقاضے وہ پورے کر ہی لیتا ہے، لیکن ان کو ایک وجوب کے درجے تک پہنچا دیا گیا. آداب ہے یہ، لیکن ضروری قرار دے دیے گئے. تو یہ جو عمل ہے اس نے ان کو دین کا جز بنا دیا. فطرت کے تقاضے جو اندر موجود ہوتے ہیں وہ خدا کا الہام ہے، ان کے تحت آدمی کچھ کام کرتا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ ان کی یا تو تحدید و تعین کرتے ہیں اس سے شریعت بن جاتی ہے، یا ان کو عام تقاضے سے اٹھا کر ان میں وجوب پیدا کر دیتے ہیں، تو گویا یہ چیز ان کو شریعت بنا دیتی ہے. تو ہمارے لیے اب یہ شریعت بن گئی، دراں حال ہے کہ خود انسان کی فطرت کے اندر جو تطہیر کے دائیات موجود ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الفطرت خمس، پانچ چیزیں تو ٹھیک تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی انسان اگر صالح فطرت ہے، کہنے کو تو اس پر ایسی چیزوں کا بعض کو غلبہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ دوری روا کے بیٹھ جائیں گے، راکھ سر پہ ڈال لیں گے، کبھی برسوں تک نہائیں گے نہیں، یہ سب چیزیں مذہب کے نام پر بھی ہو جائیں گی، لیکن ان مستثنیات سے آپ انسان کو نہیں سمجھتے. بحثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں صفائی کا اہتمام رہے. تو الفطرہ تو خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں. یعنی انسان اگر انسانیت کے صحیح مقام پر کھڑا ہے تو خود بخود بڑھے گا ان چیزوں کی جانب. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونطف لبت. الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونطف الآبات، یہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں. ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال موڑنا، مونچھیں پست رکھنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا. یہ روایت میں نے بخاری سے لی ہے، یہ روایت اور جگہوں پر موجود ہے اور مشہور روایتوں میں سے ہے. اس میں یہ پانچ چیزیں بیان کر دی گئی، ان کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے وجود کی تطہیر اس طرح سے کرتی ہیں کہ ہماری ایک بڑی خاص شناخت اس کے ذریعے سے قائم ہو جاتی ہے. یعنی اگر پورے انسان کو آپ سامنے رکھیں تو ایک مسلمان کا جسم ہے تو کیا ہوگا؟ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونطف الآبات، گویا یہ چیزیں مل کے اس کے پورے وجود کی ایک شناخت قائم کر دیتی ہیں کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہوگا، اس کے زیر ناف کے بال صاف ہوں گے، اس کی مونچھیں پست ہوں گی، اس کے بڑے ہوئے ناخن کٹے ہوئے ہوں گے، اس کی بغلیں صاف. یعنی اگر کسی انسان کو آپ سامنے کھڑا کر لیں اور وہ ایک مسلمان ہے تو بدن کے لحاظ سے اس کو ایسا پاکیزہ ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو گویا فطرت کے اقتضاء کے طور پر واضح بھی کر دیا اور پھر اس کو انبیاء نے دین بھی بنا دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی. یہاں تک 8 چیزیں ہو گئیں. اب نئی چیز کیا ہے؟ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی. انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں پاکیزگی اور طہارت، یہ وہی تزکیہ ہے. یعنی تزکیے کا ایک پہلو اور بڑا پہلو یہ ہے کہ بدن میں پاکیزگی رہے، بدن صاف ستھرا رہے. جس کو نظافت آپ کہتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو گویا تزکیہ ہی کا یہ پہلو ہے جو بدن کی صفائی، گرد و پیش کی صفائی، ماحول کی صفائی، ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں پاکیزگی اور طہارت کا جو ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی کا تقاضا ہے کہ اس صفائی کو بھی انہوں نے ایک سنت کی حیثیت دی. جن لوگوں کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح عام نہیں ہیں یا انہوں نے ان کو مانا نہیں ہے، اگر ان کا آپ مطالعہ کریں، ان قوموں کا مطالعہ کریں، تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں انبیاء علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارا روزمرہ بنا دی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن جن قوموں کے ہاں یہ ہدایت موجود نہیں ہے اور انہوں نے اپنی فطرت مسخ کر لی ہے، یعنی بعض اوقات تو ظہور ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کو دین نہیں بنایا گیا، ایک دینی چیز کی حیثیت نہیں دی گئی، تو اس میں انحرافات بھی ہوتے ہیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں. پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے. ناک، منہ اور دانت سب صاف رہنے چاہیے، یعنی ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کی رطوبتیں، کچھ باہر کی چیزیں مل کر یہی ہے کہ جو انسان کی شخصیت کے دوسروں کے ساتھ ربط و ضبط میں، اور خود اس کا اپنا بھی اگر نفس شعور کے مقام پر کھڑا ہو، تو بہت کچھ کراہت پیدا کر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ایک سنت کی حیثیت دے دی. یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ تزکیہ ہمارے ہاں کچھ صوفیانہ سا لفظ بن گیا ہوا ہے. اصل میں انبیاء علیہ السلام کے دین میں کیا ہے؟ پاکیزگی، صفائی، نظافت، بدن میں بھی، خور و نوش میں بھی، اخلاق میں بھی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پاکیزگی ہمارا ایک باطنی احساس ہے، اس کو نشو نما پانا چاہیے، اس کو بڑھنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ عبادات اور خدا سے تعلق بن جاتا ہے. تو یہی سارا دین ہے. اگر آپ دیکھیں تو تزکیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہیں آپ کو لینے کے لیے جا رہا ہے. اصل میں دین کی ساری ہدایت جب ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے تو نتیجہ تزکیہ ہوتا ہے، نتیجہ تہذیب نفس ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں پاکیزگی اور طہارت کا جو ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی کا تقاضا ہے کہ اس صفائی کو بھی انہوں نے ایک سنت کی حیثیت دی ہے. تاریخ میں اس کا ذکر اہل عرب کے دینی شعار کے طور پر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ قدیم لٹریچر کا مطالعہ کریں، اور یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے، اسی کتاب کو دیکھ لیں، اس میں سارا مواد انہوں نے جمع کر دیا ہے، تو یہ معلوم ہوگا کہ جو عربوں کے دینی شعار تھے اس میں یہ چیز شامل تھی. یعنی یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک دنیا کی عام چیز تھی صفائی ستھرائی کی، میں نے اس کو اٹھا کر سنن میں داخل کر دیا ہے. عربوں کے ہاں اس کو ایک دینی شعار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سمجھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو روایت امت کو منتقل ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وضو کے موقع پر آپ نہایت اہتمام کے ساتھ مزمزہ اور استنشاق کرتے تھے. مزمزہ منہ کی صفائی کے لیے، اس میں پانی بھرا جاتا ہے اور ایک طرح سے آپ کلی کرتے ہیں اور منہ کو صاف کرتے ہیں، اور استنشاق کیا ہے؟ ناک صاف کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اس طرح سے ناک کی صفائی کرتے ہیں. تو یہ دونوں تعبیرات موجود تھیں اور یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اور اسے دینی شعار سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ گویا ایک آدمی کے مذہبی ہونے کی علامت ہے. مذہبی آدمی کو اپنے مذہب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرتے رہنا چاہیے. دانتوں کی صفائی کا بھی آپ کو ایسا ہی اہتمام تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا اس پر، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لولا نشک علی امتی لامرتہم بالسواک ما کل صلات. مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ہر نماز کے وقت انہیں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا. یعنی اس قدر اہتمام تھا. تو اس سے آپ نے یہ بتا دیا کہ میں نے یہاں تک تو بات کو نہیں پہنچایا، لیکن جب موقع ملے، دن میں دو مرتبہ، تین مرتبہ، خاص طور پر جب آدمی کھانا کھاتا ہے، تو آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کر لے. میں نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان بالعموم، معاف کیجیے گا، بالعموم پانچ وقت وضو کرے گا. چلیے ایک دو وقت میں اگر پہلے سے وضو موجود تھا تو نہیں کرے گا، تو نماز کے لیے وضو کرے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ اہتمام بھی کر لینا چاہیے. اور خاص طور پر صبح کے وقت جب آدمی اٹھتا ہے اس وقت تو اہتمام کے ساتھ ناک منہ اور دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے. ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمارے دین کے احکام میں شامل ہو گیا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ فطرت ہے اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ظہور دینی احکام کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. انسان عام طور پر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, اور اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا ہے تو وہ جو میں نے پہلے تعبیر اختیار کی کہ تہذیب نفس, یہ انسان کے اندر اس کا شعور موجود ہے, اسی کے تقاضوں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ دانت صاف رکھنے ہیں, منہ صاف رکھنا ہے. یہ چیز فطرت کا تقاضا ہے, انسان سمجھتا ہے اس بات کو, لیکن اس کو اٹھایا اور اٹھا کر انبیاء علیہ السلام نے دین بنا دیا تاکہ انسان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے. اور وہی بات کہ خدا اپنی جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جو پاکیزہ ہو کر آئیں گے, اور یہ پاکیزگی جس طرح خرونوش اور اخلاق میں مطلوب ہے اسی طرح بدن میں بھی مطلوب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.